خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 11، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 39 یعنی 39، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. 70 یعنی 70 آخرت کی اور 30 یعنی 30 دنیا کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد زبیر رضا اتاری ہے اور میں یو ایس اے کے اسٹیٹ کیلیفورنیا سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ دجال کس کے ہاتھوں قتل ہوگا؟
دجال، یہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والے صلوات و سلام اس کو قتل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں احمد خالد زمان کوریا سے ٹیگو سٹی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر ناخن پہ نیل پالش لگی ہو تو غسل کرنے سے پہلے اس کو چھٹا لینا ضروری ہے یا نہیں؟ حضرت آپ میرے لیے اور میرے مرحومی والدین کے لیے دعا کیجیے اور آپ کی دعاؤں کا میں طالب ہوں.
اللہ تعالیٰ آپ کی، آپ کے والدین کی بے حساب مغفرت کرے، آمین. ناخن پالش یعنی نیل پالش، اس میں یہ عام طور پہ جرم دار ہوتی ہے. اب سنا کہ اس میں ایسی نیل پالش بھی آئی ہے، کہتے ہیں کہ جس میں کوئی جرم نہیں ہوتا، سنا آپ نے؟ خیر وہ تو رکے، جب تک اترے گی نہیں وضو کے لیے رکاوٹ بنے گی. یعنی نیل پالش جو ہے یہ گاڑی گاڑی ہوتی ہے اور یہ جم جاتی ہے ناخنوں پر، تو جو نیل پالش ناخنوں پر تہ جس کی جم جاتی ہے، تو اگر وضو کرنے کے بعد کسی نے لگایا، نیل پالش لگائی، تب اس کا وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وضو ٹوٹا تو اب ہاتھ جب دھوئیں گے وضو کریں گے تو اب یہ نیل پالش کی وجہ سے اس کے ناخن پر پانی پہنچے گا نہیں نیچے، تو اس لیے ان کا وضو نہیں ہوگا. بعض نیل پالش اب بتاتے ہیں ایسی بھی آتی ہے اسٹیکر نما کہ یہ اتار دیتے ہیں، تو اگر کسی نے لگائی تو وضو کے وقت اگر اتار دیا تو وضو ہو جائے گا، نہیں اتارا تو نہیں ہوگا. مہندی لگی ہوئی ہے بالکل، جو مہندی پاؤڈر اس کا صرف رنگ ہوتا ہے، تو اس سے وضو غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسی مہندی کہ جس کا جرم یعنی تیل لگ جاتی ہے تو اس کے نیچے بھی پانی نہیں بہتا، تو اس کے لگے ہوئے ہوتے ہوئے اس طرح کی مہندی کے لگے ہوئے ہونے کے بعد اگر وضو کیا تو وضو نہیں ہوگا، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو اس لیے مہندی پاؤڈر جو آتا ہے نا پانی میں بھگو کر، جو پرانا طریقہ یہی ہے مہندی لگانے کا، اب بھی جیسے داڑھی وقت پر میں وہی لگاتا ہوں مہندی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح کا وضو کا. تو اسی کو جاری کیا جائے، طرح طرح کے کیمیکل اب نکلے ہیں اور یہ موٹی موٹی جم جاتی ہے، سمجھ آتی نہیں لوگوں کو، تو یہ بیچاروں کی وہ نمازیں اور سب بے غسل غسل بھی نہیں اترتے، بڑے مسائل ہیں اس میں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام طاہر محمود اتاری ہے، میں اٹلی کے شہر آندھیو سے بول رہا ہوں. میرا امیرے علیہ سنت سے سوال ہے، اگر کوئی پہاڑی علاقے میں رہتا ہے اور اس کے پاس خچر اور گدا بھی ہے، اب اگر اس کے جسم پر خچر کا تھوک یا گدے کا پسینہ لگ جائے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب عنایت فرما دیں.
پہاڑی علاقے میں ہو یا آپ کی طرح شہری علاقے میں ہو، جہاں بھی ہو، گدے اور خچر کا تھوک پاک ہے. اگر وہ کپڑے پر لگ گیا تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اب چونکہ کپڑا ناپاک نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گدھے اور خچر میں شاید بعض لوگ نہیں سمجھے ہوں گے، گدھا یا ڈونکی پنجابی میں بولتے خوتا، اور خچر جو ہے یہ گدے سے کچھ بڑا ہوتا ہے اور گھوڑے سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے. گھوڑے سے چھوٹا اور گدے سے بڑا، ان بیچ میں جو آتا ہے، یہ دیکھنے میں گدے جیسی اس کی شکل و صورت اور کھال ہوتی ہے، یہ خچر کہلاتا ہے. طاقتور ہوتا ہے، یہ وزن اٹھانے میں گاڑیاں چلانے میں یہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد.
Kwa jina naitwa Ali Nasolo Ali, mimi ni Mtanzania ambaye ninaishi Pemba Tanga. Nilikuwa naomba kuuliza swali kutoka kwa amili wa Ahl Sunna. Swali langu ni kama ifuatavyo. Nilikuwa nauliza ala azirati amekufa mwaka gani, na kingine nilikuwa naomba dua kutoka kwa amili wa Ahl Sunna kwa ajili ya kuombea mji wetu wa Tanga ili dawa zifulani ziweze kuwa na nguvu katika mji.
یہ ہمارے اسلامی بھائی تنزانیہ کے شہر ٹانگا سے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک کس سن میں ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ٹانگا تنزانیہ میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ترقی کے لیے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ آپ دعا فرما دیں ہمارے یہاں پر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ترقی ہو، اور دعوت اسلامی کا یہاں پر مدنی کام جو ہے نا وہ تیزی سے ہو.
آمین. اللہ کرے کہ آپ کے یہاں بھی خوب مدنی کاموں کے دھومیں مچیں. کام کریں گے تو ہوگا انشاءاللہ، بھاگ دوڑ کریں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، انفرادی کوشش کا سلسلہ رکھیں گے. 25 سفر المظفر 1340 سنے ہجری، اور انگریزی حساب سے 28 اکتوبر 1921 کو جمعۃ المبارک کے دن ہند کے وقت کے مطابق 2:38 اور پاکستانی وقت کے مطابق 2:08 پر عین اذان جمعہ کے وقت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے وصال فرمایا، یعنی آپ کا انتقال ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. मोहम्मद हंजला अत्तारी भारतवर्ष साउथ अफ्रीका से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे बापा जान की बारगाह में अर्ज है, क्या मछली फार्म पर ज़कात होती है या उश्र? बराहे करम इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकुल्लाहु खैरा।
उश्र तो इस पे नहीं होता, उश्र जमीनी पैदावार पर उसकी शराइत के मुताबिक होता है। अब मछली तिजारत के लिए किसी ने माल तिजारत के तौर पर उसके पास है और वो तिजारत करता है उसकी, तो शराइत पाए जाने पर इस सूरत में इस पर ज़कात आएगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मेरा सवाल ये है कि बात इस्लामी रहने बातों में इस कदर मशहूर होती है कि नमाज का वक्त पूरा रह जाता है, फिर फर्ज पढ़ लेती है, इनका करना कैसा?
बातों में अगर ऐसा मसरूफ है कोई इस्लामी भाई या इस्लामी बहन या किसी भी काम में कि वो बिल्कुल भूल गया नमाज का, उसको पता ही नहीं चला, निकल गया वक्त, वाकई ऐसा है कि इसको पता ही नहीं चला, भूल ही गया, तब गुनाहगार नहीं है। इसका कफारा ये है कि जैसे ही याद आए उसी वक्त पढ़ ले, जबकि मकरूह वक्त ना हो जाए। हाँ, असर की नहीं पड़ी, वक्त ऐसा आ गया कि मकरूह तहरी में वक्त दाखिल हो गया, तब तो असर की तो सूर्य डूबने से पहले पढ़ना होगा। दूसरी नमाज की बात कर रहा हूं, तो जैसे कि फज्र है, फज्र किसी का इसी तरह बातों में वक्त पूरा ही निकल गया और सूरज निकल आया, तो अब 20 मिनट तक इंतजार कर ले और 20 मिनट गुजर जाने के बाद इसको पढ़ ले, गुनाहगार नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं है बल्कि वो नहीं, बहुत जरूरी बात है, बस बहुत जरूरी बात है, अभी नमाज पढ़ता हूँ, अभी पढ़ती हूँ, इस तरह किया, यानी कि होशो हवास में अगर यूं बातों की वजह से नमाज का वक्त गुजारा और सिर्फ फर्ज अब पढ़ लिए, तो सुन्नत मुअक्कदा अगर उसने छोड़ी है, जैसे जोहर, तो उसके बाद की दो सुन्नत मुअक्कदा उसने छोड़ दी, वक्त निकल गया इसकी अपनी कोताही की वजह से, तो ये सुन्नत तर्क करना ये बुरा है। एक आध बार तर्क करना बुरा, सुन्नत मुअक्कदा का एक आध बार तर्क करना बुरा और इसकी आदत बना लेना ये गुना है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मेरा सवाल ये है, जब बीवी अपने शौहर को फजूल खर्ची से मना करती है तो वो बोलता है आप कमा के लाई हो या अपने महके से लाई हो, इसके बारे में मदनी फूल इरशाद फरमाए।
अमरुम बिल मारूफ व नहयुन अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करना और बुराई से मना करना, ये उस वक्त वाजिब होता है, कंपलसरी होता है जबकि जन्ने गालिब आ जाए कि ये मान जाएगा, तो उस सूरत में तो इसको समझाना वाजिब हो जाएगा। अब अगर ऐसी सूरत नहीं है, जैसे वो झगड़ा करता है, अच्छा अब जिसको ये फजूल खर्ची कह रही है बच्चों की अम्मी उसके, और वो फजूल खर्ची नहीं है, एक सूरत ये भी होती होगी, यानी बाद वक्त हमारे यहाँ फजूल खर्ची ऐसी चीजों को कह देते हैं कि जो फजूल खर्ची होती ही नहीं है। मिसाल के तौर पर यूं समझें कि ये प्याला है, मिट्टी का प्याला, ये 5 रुपए वाला भी आता है और 50 वाला भी आता है, क्वालिटी फर्क, 5 का तो अब नहीं मिलता होगा, मैंने मिसाल दी है कि मसलन 5 का भी आता है और 50 का भी आता है, 50 का थोड़ा खूबसूरत भी है, पायदार भी है, तो अब वो 50 रुपए का खरीद के ले आता है, तो अब इसको अगर वो लड़ाई करे कि तुम फजूल खर्ची करते हो, 50 रुपए वाले क्यों लाए, 5 में भी तो गुजारा होता है, 5 वाले में, तो ये उसकी गलती है, फजूल खर्ची ये नहीं है। एक अच्छी चीज ली, अच्छी क्वालिटी की ली, या अच्छे आम ले आया, आम भी तरह तरह के आते हैं, उम्दा आम ले आया तो महंगे मिलेंगे, महंगे ले आया तो बोलो कि वो फजूल खर्ची करता है, چاول میں بھی اقسام ہوتی ہیں، بڑھیا چاول لے آیا، گوشت عمدہ لے آیا، مرغی فارمی کے بجائے دیسی لے آیا مہنگی، تو اس کو فضول خرچی نہیں کہتے. فضول خرچی تو یہ کہ ناحق میں کوئی خرچ کرے جیسے، تو فضول خرچی وہ ہوتی ہے کہ بے ضرورت کسی نے خرچ کیا نا، نہ اس میں دین کا فائدہ نہ کوئی دنیا کا فائدہ، تو اس طرح کا خرچ نہ کیا جائے. اب اگر ایسا خرچ کرتا ہے جو واقعی فضول خرچی ہے، تو اب اس میں بھی صورتیں کہ بعض فضول خرچیاں مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہوتی ہیں، البتہ جو گناہ میں خرچ ہوتی ہے وہ فضول خرچی، وہ رقم جو گناہ پر خرچ ہوتی ہے یہ فضول خرچی، اس قسم کی اس کائنڈ کی فضول خرچی یہ حرام ہے. تو اب کوئی ایسی کرتا ہے تو اس کو سمجھانا اس صورت میں واجب ہوگا، جبکہ سمجھانے پر یہ ظن غالب ہوگا یہ مان جائے گا. پر اگر وہ مکروہ تنزیہ والی فضول خرچی کرتا ہے، بعض ایسی زیب و زینت بھی ہوتی ہوگی کہ جو فضول خرچی میں داخل ہوتی ہو اور وہ مکروہ تنزیہ کی حد تک ہوتی ہو، تو اس کو منع کرنا واجب نہیں ہوگا. اچھا ہے اگر یہ مان جائے گا اس طرح کے سمجھائیں گے تو اچھا ہے سمجھا دیں، اور اگر فساد ہوتا ہے تو یہ دونوں صورتوں میں اس کو بچنا ہوگا کہ ایسا نہ ہوگا اس کا گھر ٹوٹ جائے. تو ایسے حکمت عملی سے اگر مدنی پھول دیں گے نا، یا کوئی بیان سنا دیں گے جس میں فضول خرچی کا بیان ہو، یا کوئی ایسا مضمون پڑھا دیں گے کتاب میں سے، تو شاید زیادہ مفید ہو موقع کی مناسبت سے. اپنا گھر بھی چلانا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ تحریری سوال ہمیں ملا ہے. سوال یہ، کیا حق مہر کی رقم عورت کے لیے لینا ضروری ہے اور مرد کو دینا ضروری ہے؟ رہنمائی فرمائیے بنت جمیل.
مرد پر تو واجب ہے مہر ادا کرنا، عورت اگر اپنے خوش دلی سے معاف کر دیتی ہے بغیر اس کے سوال کیے تو کوئی حرج نہیں. بلا اجازت شرعی مرد کو سوال نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے معاف کر دو. ویسے ہے نا، معاف کر سکتی ہے عورت، وہ چاہے تو معاف کر دے، ثواب ملے گا اس کو، اچھی نیت سے معاف کرے گی تو انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ام عبداللہ عطاریہ ہیں سانگر سے، کہتی ہیں کہ اکثر ایسے میسج آتے ہیں، تحریری سوال ہے، اکثر ایسے میسج آتے ہیں جس میں تتلی بنی ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ یہ تتلی آپ کو سلام کرنے آئی ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ ایسے میسج کرنا کیسا.
میں نے تو پہلی بار یہ میسج مدنی چینل کی اسکرین پر سنا، کیسا بھی ہوتا ہے. اب وہ آپ جیسی دوستیاں، جیسی گیدرنگ، ان کو ایسے اس طرح کے ہو سکتا ہے پیغامات آتے ہوں، تتلی سلام کرنے آئیے، یہ مطلب گناہوں بھرا جھوٹ نہیں ہے، اگرچہ یہ جھوٹ ہے کہ خلاف واقع ہے، حقیقت سے الٹ ہے، ایسا ہے نہیں، لیکن ایسا جھوٹ کہ جس کا فریقین کو پتا ہو دونوں پارٹیوں کو کہ یہ جھوٹی ہے، تتلی سلام کرتی نہیں ہے، تو یہ گناہ بھرا جھوٹ نہیں ہے. اب بلا ضرورت ہے تو فضول ہے، تو فضول پر گناہ نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے.
آپ یہاں یہ عرض کریں کہ اگر کچھ باتوں پر آپ مدنی پھول عطا فرما دیں، ایک تو یہ جیسے کہ یہ ایس ایم ایس یا واٹس اپ جو یہ آیا، اب یہ جیسے مثال کے طور پر میرے پاس آیا تو اب میں نے ان کو بھیج دینا ہے، پھر انہوں نے آگے بھیج دینا ہے، انہوں نے ان کو بھیج دینا ہے، یعنی جیسے ہی ایسی کوئی یونیک سی بات نظر آتی ہے تو اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. ایک تو یہ بات، اس بارے میں بھی ارشاد فرما دیں گے کیا کرنا چاہیے اس میں. دوسرا، ہمارے یہاں ایک عجیب ریت چلی ہوئی ہے کہ پہلے جیسے خط آتے تھے کہ یہ اتنے کو بانٹو اور اتنے کو پہنچاؤ، پھر ایس ایم ایس چلنے لگے، پھر یہ واٹس اپ کا دور آیا تو اب واٹس اپ چلتے ہیں، زبان یعنی آواز کے ساتھ بھی ابھی یہ سلسلہ چلے ہیں کہ وہ پورا پڑھیں گے کہ یہ کرو ورنہ تم یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں کہ بس وہ آگے بڑھانے کا ایک شوق ہوتا ہے. تو کئی ایسے واٹس اپ ہوتے ہیں کہ یعنی مبالغہ بھی نہ کیا جائے شاید تو ہی صحیح ہو جائے, کہ سینکڑوں دفعہ سو دفعہ آ ہی جاتے ہیں بار بار یہ چیزیں. تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمانا.
ظاہر ہے کہ چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو, دینی میں تو علماء سے مشورہ کرے یا خود اہل علم ہے تو غور کر لے, ایسے آگے نہ بڑھائے. دینی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا مدنی گلدستہ ہوتا ہے, یوں ہم مدنی گلدستہ بولتے ہیں, تو بہت اچھا مواد ہوتا ہے, لیکن ایک آدھ جگہ جو ہے نا یہ مطلب سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا اس نے لکھا ہوا ہے, تو میں تو پھر آگے بڑھانے سے کتراتا ہوں یا پھر مشورہ کر لیتا ہوں ضرورتا. ابھی پچھلے دنوں ایک بہت اچھی منقبت آئی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں, کافی اس میں اشعار تھے, تو میں نے ایک دو شعر پڑھے تو مجھے مزہ آیا, تو میں تو فارورڈ کرنے لگا تو پھر ایک دم میرا ہاتھ رک گیا. میں نے فارورڈ کو تو اعلی حضرت کی تو ہے نہیں, دیکھو تو ہے کس کی, کسی شاعر کی تھی جانتا نہیں میں, میں کیسے کروں اس کو. پھر میں نے پورا اس کو پڑھا, سمجھنے کی کوشش کی, وہ اچھی لکھی تھی, شاعر کو منجا ہوا تھا. پھر میری مجھے جب یوں لگا کہ اس میں کوئی غیر شرعی مبالغہ وغیرہ نہیں ہے میری موٹی عقل کے مطابق, تو پھر میں نے جو دو چار کو فارورڈ کرنا تھا وہ کیا. یہ کہ آپ کو ایک حکایت اپنی کر رہا ہوں, یعنی غور کرے بندہ, ایسے آنکھیں بند کر کے کسی نے شعر لکھ دیا یا کسی نے کچھ لکھ دیا تو ہم یہ آگے بھیج دیں, پھر یہ وہ آگے بھیج دیں, تو اس طرح تو مطلب بعض اوقات گمراہی پھیلتی ہے, وہ گمراہ کن بھی عبارتیں ہوتی ہیں, مضامین ہوتے ہیں, بد مذہبوں کے بیانات کے کلپ ہوتے ہیں بعض اوقات جو گمراہی پر مشتمل ہوتے ہیں, بلکہ گمراہی پر مشتمل نہ بھی ہو تب بھی اس کو فارورڈ نہ کیا جائے کہ اس مقرر سے اگر کوئی متاثر ہوگا, جبکہ ہے وہ شخص فسادی, مگر فسادی شخص بھی کبھی تو اچھی بات کہہ لیتا ہے نا, غیر مسلم بھی اللہ کا نام تو بعض اوقات لے لیتا ہے نا, تو اس نے چونکہ اللہ کا نام لے لیا تو اب اس کی ہر بات ہم سنیں, یہ تو نہیں ہو سکتا, تو اس لیے اس کی اچھی باتیں بھی فارورڈ نہ کی جائیں کہ اس کی تحریر سے اس کی تقریر سے ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں جم جائے کہ اس کے بولنے کا انداز اچھا ہے, تو وہ دوسرے اس کی دوسری تقریریں سنیں, دوسری تحریریں پڑھیں, اور یوں آپ کی وجہ سے وہ گمراہ ہو کر جہنم کا حقدار بن جائے. تو اس لیے وہ ایسی چیزیں مذہب بھی تو آپ آگے اگر بڑھانی ہے نا, میں آپ کو مشورہ دوں گا جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اپنا سوشل میڈیا ایک شعبہ ہے دعوت اسلامی کا, وہ بھی مدنی گلدستے وہ مطلب بناتا ہے اور بیچتا ہے, تو یہ مدنی گلدستے آپ سنیں آگے اس کو بھلے بڑھائیں, اور اگر آپ کی معلومات اچھی ہے اور مدنی گلدستے میں بھی کہیں آپ کو کھٹکا ہو نا تو اس کو بے شک آگے نہ بڑھائیں, آنکھیں بند کر کے آگے بڑھانے کا میں اس میں بھی نہیں کہوں گا. آپ کو نہیں سمجھ آتا آپ دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں کہ یہ مدنی گلدستہ دعوت اسلامی کے اس سے آیا ہے, ہمیں سمجھائیں کہ یہ کیا ہے, صحیح ہے غلط ہے, تو اگر وہ کہیں کہ نہیں صحیح ہے تو پھر بھلے آپ آگے بڑھائیں. یہ کب جب آپ کو کھٹکا ہو, یہ ایک میں آپ کو مشورہ اس لیے دے رہا ہوں کہ دیکھو ہم بھی کوئی معصوم نہیں ہے, ہم خطا سے محفوظ بھی نہیں ہے, سچی بات یہ ہے خطائیں بھی کرتے ہیں, تو ہماری کسی بات پر کسی کو کھٹکا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے. ہاں خطا سے پاک کلام رب کا ہے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے, تمام انبیاء علیہ السلام کا کلام یہ خطا سے پاک ہے, باقی امتیوں کا کلام جو ہے نا بے شک وہ خطاؤں سے محفوظ ہوتے ہیں اللہ کے مقبول بندے, لیکن ان کا کلام بھی ہم تک جو پہنچتا ہے نا لکھ کر چھپ کر کمپوز ہو کر, تو بعض وقت کمپوزنگ کی غلطیاں کتابت کی غلطیاں یہ مشینی انداز ہے کہ بعض وقت لفظ ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے, ہاں رہ جاتا ہے, نہ आ जाता है, हाँ का ना ना का ये हो जाता है। तो खटका किसी भी इबारत में हो ना तो उलमा से रुजू कर लेना चाहिए, भले कितने ही बड़े नाम के साथ वो कलाम आप पढ़े हों, कि गलती मशीनों की हो जाती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मगर अपने जैसे अवाम से ना पूछे, हाँ वो फिर अपनी अटकल पच्चों से काम लेगा और फिर वो खामा का जिसका नाम होगा उसको बुरा भला कहेगा, अलग उस बेचारे का कसूर ही नहीं होगा। हमारी तरफ से लोग खामा का अपनी तरफ से मेरे नाम की सुना वेबसाइटें खोल रखी है, तो लोग जो तो ये समझते होंगे कि ये सब इसके कॉल है और मुझे तो पता भी नहीं होता। तो इसलिए मतलब वो फिर अपने जैसों से पूछेंगे और बुरा भला कहेंगे जिसके नाम की वेबसाइट होगी या जिसका नाम उस पर लिखा होगा, और उसको बेचारे को पता ही कुछ नहीं होगा। तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रुजू क्या करें, उलमा से, तो इंशाल्लाह ये सही रहनुमाई आपको फरमाएंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एतिकाफ के फारम का ऐलान कर दूं?
जी बात,
ये फार्म मेरे पास आया है, अब इसकी तफसीलात तो शायद हाजी अमीन को बताऊंगी।
सल्लू अलल हबीब
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद,
ये एतिकाफ का जो फार्म है, ये बिलखसूस जो आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में एतिकाफ करना चाहते हैं तो ये फार्म मकतबतुल मदीना से ये हदीयतन हासिल किया जा सकता है। इसको मुकम्मल इन्हें भरना भी होगा और जो हमारे डिवीजन जिम्मेदार हैं उनसे तस्दीक कराकर ये चाहें तो हमें मतलब इसको पोस्ट कर दें या यहाँ फैजान मदीना में आकर जमा करवा दें। और जो तारीख है इसमें कि 28 शाबान तक इन्हें जो है यहाँ आना है तो इसमें भी ये तरकीब बनाएं।
हदीया है कुछ इसका?
एक रुपया हदीया है इसका।
कहाँ से मिलेगा?
मकतबतुल मदीना।
अच्छा माशाल्लाह,
कोशिश होगी कि इसको वेबसाइट पे भी मजलिस के साथ बैठे इसको हम दे देते हैं, तो अगर कहीं से दस्तियाब ना हो तो वेबसाइट से भी ये प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इसका। और ये हमारी मदनी तरबियत गाह जो आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना की है तो यहाँ पर ये जो आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में है या दीगर जो शहर वाले यहाँ आते हैं और एतिकाफ करना चाहते हैं तो अब इसके फॉर्म जो है वो वसूल होना शुरू हो चुके हैं आज से, तो ये तरकीब बनाकर ये आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना की मदनी तरबियत गाह पर ये फॉर्म जमा करवा देंगे।
अच्छा, इस सिलसिले में मेरी मदनी इल्तिजा के आम तौर पर जहन ये होता है कि ये फॉर्मोलिटी है, एक रस्म है, इसको यार दे दो, और मुसद्दिक भी शायद चेक नहीं करता होगा, वो कहने ऐसे मुसद्दिक भी होते होंगे जिनको मुकज्जिब शायद कहना पड़ जाए, कि जो आंखें बंद करके तस्दीक करके ऐसे ऐसों को भेज देते हैं कि इनको ये मुसद्दिक या मुकज्जिब कभी भी नहीं संभालेगा, एक दिन के लिए भी ऐसा सताते हैं, तो आप फिर आखिरत में आप फंसेंगे। अगर आपको मुसद्दिक बनना है तो मुसद्दिक ही बने, वरना आपकी समझ में ना आए तो साइन नहीं करें, आप फंसेंगे आखिरत में कि किस पे साइन किया आपने। तो इसलिए वो पूरा देखभाल कर बंदे को चेक करके आपने तस्दीक करनी है उसकी, धक्के मार के ये नहीं कि ये इधर सुधारेंगे इसको संभाल लेंगे, हजारों होते इधर कौन किसको संभाले। तो इसलिए वो सुलझे हुए ईसाई भाइयों, हम मेरा अपना जहन है कि क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी देखी जाए, क्वांटिटी भले ज्यादा ना हो क्वालिटी अच्छी हो तो ये दीन का इसमें ज्यादा फायदा होगा, वरना वो बोलते ना तालाब में एक गंदी मछली सारे तालाब की मछलियों को खराब करती है, तो ऐसे आ जाते हैं जो सबके लिए दर्द सर होते हैं, बुजुर्ग को भी नुकसान पहुंचाएंगे वो। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। बुखारी कंप्यूटर
लबाई,
अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये बुखारी कंप्यूटर अजहर अत्तारी इन्होंने मदरसुल मदीना से हिफ्ज किया اور ابھی یہ جامعۃ المدینہ فیضان بخاری کھارادر باب المدینہ کراچی میں درجہ متوسطہ سال دوم کے طالب علم ہیں. جامعۃ المدینہ میں درجہ اولا جو پہلا درجہ ہوتا ہے درس نظامی کی ابتدا جس سے کی جاتی ہے, اس سے پہلے چار درجات رکھے گئے ہیں تاکہ ہر آنے والا اگر اس کو اردو وغیرہ لکھنا نہیں آتی تو وہ ان چار سالوں میں اس قابل ہو جائے کہ پہلے درجے میں بیٹھ کر وہ درس نظامی کو کمپلیٹ کر لے. تو الحمدللہ یہ متوسلہ سال دوم میں ہیں اور آئندہ سال انشاءاللہ امتحان پاس کر کے یہ درجہ اولا میں چلے جائیں گے انشاءاللہ عزوجل.
اولا مانا
پہلا درجہ,
اچھا
پہلی کلاس بھی ہم جس کو کہہ سکتے,
متوسطہ کا بھی مطلب بتا دیجیے.
یہ چار درجات ہیں. درجہ اساسیہ
یہ کیا ہوتا ہے؟
یہ اس کے اندر ایسے طلبا کے جن کو اردو وغیرہ بالکل نہیں آتی تو ان کو یہ سکھائی جاتی ہے. اس کے بعد ابتدائیہ جو اس سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے جن کو کچھ آتی ہے مزید سکھائی جاتی ہے. اور درجہ متوسطہ سال اول وہ ہوتا ہے جس کے اندر پانچ سالہ جنہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے تو مزید ان کو پانچ سال کے یعنی پانچ سالہ جو دنیاوی تعلیم ہوتی ہے اس قابل بنایا جاتا ہے. اور اس کے بعد درجہ متوسطہ سال دوم اس کے اندر تقریباً آٹھ سال کی جو ہماری دنیاوی تعلیم ہوتی ہے اس قابل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اولا کے اندر ہم ایسے طلبہ کو لیتے ہیں کہ جن کی دنیاوی تعلیم تقریباً آٹھ سال ہو.
یعنی متوسطہ سے مراد درمیانہ درجہ ہوا.
جی
متوسط.
جی جی. تو یہ چار درجات ہم نے اس لیے بنائے الحمدللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد اظہر اتاری.
لا تخف, ڈرو مت, آنکھیں بند کر کے بولے جاؤ.
لبیک.
امام بخاری کا نام کیا ہے؟ مع ولدیت.
امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل.
شاباش, واہ بھائی واہ, یہ تو ہمارے سو سال کے بوڑھوں کو بھی نہیں پتا ہوگا. بخاری تو نام سنا ہوگا, بخاری شریف, اصل نام نہیں پتا ہوگا. آج مدنی منہ نے بتا دیا. امام بخاری کی کنیت کیا ہے؟
ابو عبداللہ.
واہ بھائی واہ. بخاری کمپیوٹر یہ بھی بتا دیجئے. امام بخاری کے القابات کیا ہیں؟
ناصر الاحادیث النبویہ, مناشر الموارث المحمدیہ, امیر المؤمنین فی الحدیث.
امام بخاری کہاں اور کب پیدا ہوئے؟
13 شوال 194 ہجری بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عصر ماوراء النہر کے شہر بخارا میں پیدا ہوئے.
واہ. امام بخاری نے طلب حدیث کے لیے پہلا سفر کب کیا؟
216 ہجری میں.
امام بخاری کو بخاری کیوں کہتے تھے؟
بخارا کے شہر میں پیدا ہوئے اسی نسبت سے بخاری امام بخاری کو بخاری کہتے تھے.
ماشاءاللہ, واہ بھائی واہ. بخاری کمپیوٹر آپ کو پتا رمضان شریف کی تشریف آوری ہونے والی ہے, یہ بتائیے امام بخاری ماہ رمضان میں کتنی بار قرآن کریم ختم فرماتے تھے؟
ہر روز ایک قرآن پاک ختم فرماتے.
واہ واہ واہ. امام بخاری نے احادیث کتنے ائمہ احادیث سے پڑھی؟
1000 ائمہ احادیث سے حدیث پڑھی.
امام بخاری نے حج کی سعادت کب حاصل کی؟
18 سال کی عمر میں بڑے بھائی اور والدہ کے ساتھ حج کیا اور بڑے بھائی کو والدہ کے ساتھ واپس بھیج دیا اور خود تحصیل علم کے لیے لے گئے.
ماشاءاللہ. طلب حدیث کے لیے امام بخاری نے کب سفر کیا؟
216 ہجری میں.
واہ. امام بخاری کا فقہی مسلک کیا تھا؟
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شافعی ہیں.
واہ. امام بخاری کے تلامذہ کی تعداد بیان کیجئے.
1 لاکھ سے زیادہ.
تلامذہ کیا ہوتے ہیں؟
شاگرد.
ارے واہ. امام بخاری نے کتنی کتابیں تصنیف فرمائی؟
آپ نے 22 کتابیں تصنیف فرمائی.
واہ. امام بخاری کا وصال کب اور کہاں ہوا؟
256 ہجری یکم شوال المکرم عید کی رات،
چاند رات کو،
چاند رات 62 سال کی عمر میں وصال ہوا.
62 سال 62 سال کی عمر میں انتقال فرمایا. بخاری شریف میں کتنی احادیث ہیں؟
7399.
لبیک ماشاءاللہ. صحیح بخاری شریف کا اصل نام بتائیں گے؟
الجامع السر المسند المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
تلفظ اور بھی کچھ مطلب اب ماشاء اللہ کہ ابھی میں ہم بولیں گے تو شاید کنفیوز ہو سکتا ہو جائے. ماشاء اللہ چلو یاد تو کر لیا. زیر زبر آگے پیچھے ہو گئے کہیں کہیں تو یہ ضروری ہے کہ آگے پیچھے نہ ہوں. امام بخاری کا حدیث پاک لکھنے کا انداز بیان کیجئے.
آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرماتے، پھر دو رکعت نفل پڑھتے، پھر استخارہ کرتے اور پھر حدیث لکھنا شروع کرتے.
ماشاءاللہ. اچھا بخاری کمپیوٹر یہ بتا دیجئے قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب کون سی ہے؟
قرآن و پاک کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب بخاری شریف ہے.
ماشاءاللہ. امام بخاری کے مزار شریف کی برکت بیان کیجئے.
آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب قبر میں ڈالا گیا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر مٹی ڈالی گئی تو کافی دیر تک مہک کی خوشبو آتی رہی اور دور دور سے لوگ آپ کی مٹی کو لے کر گئے.
ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ، بیچارے نے بڑی محنت کی یار. ماشاءاللہ. اللہ اور برکت دے، اللہ آپ کو عالم بعمل مفتی اسلام بنائے.
آمین.
اور ہمت کریں، خوب پڑھیں، مطالعہ جامعۃ المدینہ کی پڑھائی کے علاوہ بھی بیٹے مطالعہ کرتے رہیں. المدینہ العلمیہ کی کتابیں مکتبۃ المدینہ سے لے کر رسالے اور یہ بھی پڑھتے رہیں.
آمین.
اور فیضان سنت کا درس بھی کم از کم گھر میں دیتے رہیں یا مسجد میں جہاں ممکن ہو وہاں دیتے رہیں.
انشاءاللہ. آمین آمین.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد. لبیک.
میرے ہاتھ کی دعا کروا لے.
ہاتھ کی دعا. ہاتھ
بابا یہ ان کی عمر 14 سال ہے تقریباً اور یہ دیکھنے میں کم عمر لگتے ہیں تو ہاتھ وغیرہ سے معذور بھی ہیں تو دعا کے لیے عرض کر رہے ہیں.
اچھا ہاتھ. جی اللہ پاک رحم کر، رحمت کی نظر فرمائے، صبر عطا فرمائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی وسلم. فیضان امام بخاری جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. باپا آج ہمارے ساتھ ایک مدرسۃ المدینہ خصوصیت کے ساتھ جو ہے شرکت کی ہے، مدرسۃ المدینہ 5E نیو کراچی، اور یہ کچھ تحریری پلے کارڈ وغیرہ بھی جو ہے بنا کے لے کر آئے ہیں.
کیا بات ہے،
جو آپ کو دکھاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں، اس کی زیارت کرواتے ہیں
انشاءاللہ.
یہ دیکھیں یہ پہلا پلے کارڈ، اب آپ پڑھتے رہے تو مدینہ مدینہ.
مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، فیضان مدنی مذاکرہ
جاری.
صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جل جلالہ، یا اللہ یا رسول اللہ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے
انشاءاللہ عز و جل. آل عطار پر، مرشدی عطار پر.
ماشاءاللہ. کعبہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، واہ اللہ پاک کا نام بھی ہے جل جلالہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ، مدینہ بھی بنا کر لائے، بڑی محنت کی ہے مدنی بندوں نے ماشاء اللہ، حفظ پر بھی اسی طرح خوب محنت کریں اور سب مدنی منا حافظ قرآن بن جائیں انشاءاللہ.
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے،
جھوٹ کے خلاف جنگ
جاری،
شیطان کے خلاف جنگ
جاری،
کفر مدینہ انشاءاللہ.
ماشاءاللہ. اچھا یہ کوئی سوال کریں گے یا میں ان سے سوال کروں؟
بابا آپ سوالات کیجئے،
مجھے کرنا ہوگا.
جی جی آپ کیجئے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا.
اچھا مدنی منو بتاؤ، دیکھو کسی کو پوچھ کر نہیں بتانا ہے، کسی نے اشارہ نہیں کرنا ہے، نہ ہاتھ کا اشارہ نہ کوئی بھی نہیں، یہ اپنی مرضی سے مدنی منہ. ان میں جو سب سے کم عمر کا مدنی منا ہو پہلے وہ جواب دے، بتائیے جواب دیجئے. قرآن میں حروف کتنے ہیں؟
سب سے چھوٹا مدنی منا مشکل ہو گیا.
قرآن میں حروف کتنے ہیں؟ چلو پھر ان کے بعد کا سیکنڈ لاسٹ ہو. دیکھو قرآن یہ دیکھ لیں، قرآن میں کتنے حروف ہیں؟
قرآن میں 6666 حروف ہیں.
میں لفظ اچھا میں نے یوں کہا، میں نے قرآن کے، چلو یہ بھی غلط ہے جواب، وہ قرآن لفظ قرآن میں حروف کتنے ہیں میری مراد یہ ہے. 6666 تو آیتیں، آیتوں میں بھی کلام ہے علماء کو، یہ بھی ایک قول ہے نا 6666 کا. قرآن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآن میں 5 حروف ہیں.
کیسے؟ کون کون سے؟
قاف را حمزہ الف نون.
حمزہ الف نون کیسے ہو گیا؟
مد الف نون.
مد حرف ہے.
ایک اور مدنی منہ.
نہیں نہیں وہ کنفیوز ہو گیا بےچارے.
جی بابا
یہ مد جو ہے نا یہ حرف نہیں ہے، یہ حرکت ہے نا، حرکت بولیں گے اس کو. تو حروف اب بتائیے حروف کتنے قرآن میں؟
چار.
باپا ایک ہی بیٹھا ہوا ہے، چار کہاں سے آ گئے؟ مدنی منہ کو جواب دینے دو.
چار.
قرآن میں 4 حروف ہیں، یہ کہیے قرآن میں 4 حروف ہیں.
قرآن میں 4 حروف ہیں.
جواب درست ہے. جی کیا کہیں گے اس کو؟ مد. اچھا یہ مد کو حرکت نہیں کہیں گے، اس کو مد کہیں گے. اچھا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک اسلامی بھائی سوال کر رہے ہیں کہ میں پہلے نماز کی پابندی کیا کرتا تھا، اب میں نماز اور مسجد سے بہت دور ہو گیا ہوں، خدا را میری اصلاح کریں اور مجھے کوئی ترکیب بتائیں.
آپ فیضان مدینہ میں تشریف لے آئیں اور یہاں مدن تربیت گاہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ کرے گا تو آپ کو جذبہ، کیوں آج شکان رسول کی صحبت میں نماز کا جذبہ ملے گا، اور اگر بے نمازی اور صحبت میں رہیں گے تو نمازیں چھوٹیں گی. اس کا مطالعہ کریں کہ نماز کے فضائل پڑھیں، کہ نماز تو جنت کی چابی ہے، چابی کے بغیر تالا کھلتا نہیں ہے تو سبھی جانتے ہوتے ہیں. تو جنت میں جانا اور انشاءاللہ ضرور جائیں گے تو نماز بھی پڑھیں گے، اور جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے تو ایک نماز بھی جان بوجھ کر جو ترک کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس کو جہنم میں جانا ہوگا. تو اس لیے بیٹا نماز کی پابندی کریں اور توبہ بھی کر لیں، جتنی نمازیں اب تک چھوٹی ہیں قضا عمری بھی کرنی ہوگی، اور مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں، عاشقان رسول کی صحبت میں انشاءاللہ آپ کو نماز کا جذبہ پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع پابندی سے اس میں بھی شریک ہوتے رہیں، مدنی مذاکرہ سنتے رہیں۔ ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، کفن چوروں کے انکشافات، مکتبۃ المدینہ پر اگر وہ مل جائے آپ کو تو اس کو حاصل کریں، ویب سائٹ پر دعوت اسلامی کی امیدیں ہوگا، تو وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو پڑھیں، اللہ کرے گا تو آپ کو نماز کا جذبہ مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ایک گاڑی کے پیچھے اس طرح لکھا ہوا دیکھا، مالک میں نہیں ملکیت اوپر والے کی ہے، چلاتا میں ہوں، دعا میری ماں کی ہے، اس کا شرعی حکم بیان کریں۔
گاڑی میری نہیں ہے، یہ تو ایک حقیقت یہی ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں سب اللہ کے لیے، اور حقیقی مالک وہی ہے، لیکن مجازن یعنی اللہ کی عطا سے دوسرے کو بھی مالک کہا جا سکتا ہے، لیکن لفظ اوپر والا یہ نہ کہا جائے۔ اگر نعوذ باللہ کوئی یوں سمجھے کہ اللہ کا اوپر مکان ہے تو یہ کفر ہے، اس لیے وہ اس جملے سے ملک اوپر والے کی ہے یہ غالباً کہا ہے، ہاں تو اس سے توبہ کر لیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کا ایک کونے کو موڑ دیتے ہیں، کہتے شیطان نماز پڑھ لیں لگ جائے گا، وضاحت فرما دیں۔
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لباس اور بستر، یعنی حدیث سے نقل کی جن کا مضمون یہ کہ بستر اور لباس کو لوٹ کر یعنی فولڈ کر کے رکھنا چاہیے تاکہ ان کی جان میں جان آئے، ورنہ یہ شیطان اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو مسلح کی کوئی مطلب صراحت نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر اس کو فولڈ کرنا ہی ہے تو پھر پورا ہی فولڈ کر دے، کونا لوٹنے سے کوئی حاصل نہیں ہے۔ آج کل تو کام لباس کھونٹی اس میں لگاتے ہیں ہینگر میں، اور بستر تو فولڈ ہونا ممکن نہیں ہوتا، پلنگ کے بڑے بڑے گدیلے ہوتے ہیں، جو چٹائی پر سوئے یا نیچے گدڑی چادر بچھا کر سوئے وہ تو فولڈ کر سکتا ہے، تے کر سکتا ہے، پلنگ کو بھلے شیطان سوئے اب کیا کر سکتے ہیں، اپنے روک نہیں سکتے اس کو، پلنگ کا جذبہ نرم گدیلوں کا ختم کر نہیں سکتے، تو ناجائز نہیں ہے پلنگ پر سونا، یا کوئی اگر لباس کو فولڈ نہیں کرتا، بستر کو فولڈ نہیں کرتا، وہ گناہگار نہیں ہے، اور شیطان استعمال کرتا ہے، کرنے دیا جائے اور کیا کر سکتے ہیں، اس کو روک بھی نہیں سکتے نا، اس کی رکاوٹ یہی ہے کہ اس کو ہم فولڈ کر دیں۔ شیطان کو نماز پڑھتا ہے ایسا کوئی مطلب اعلیٰ حضرت نے اس کی تصدیق نہیں فرمائی ہے، بس یہ فرمایا کہ اس کو لوٹنا تو پورا ہی لوٹ دے، کونے سے کچھ نہیں ہوگا، یعنی شیطان مسلح پر نماز نہیں پڑھتا، یہ کہیں سدھرتا ہو تو یہ سدھرے گا نہیں، فائنل ہے تو یہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور اگر یہ نماز پڑھے گا بھی تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں تو کافر ہے، قرآن نے اس کے کفر پر فتویٰ دیا ہوا ہے، کیا نا من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا۔ تو کافر اگر نماز پڑھے بھی تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ہماری مسجد کے اطراف میں مختلف دکانیں ہیں، لوگ نماز کے علاوہ مسجد کے استنجا خانے استعمال کرتے ہیں اور وضو خانے سے پانی بھرتے ہیں، شرعی حکم ارشاد فرمائیے۔
مسجد سے پانی وغیرہ لے جانے کا جو مسئلہ ہے، اسے عمومی طور پر علماء منع ہی کرتے ہیں کہ مسجد کا جو پانی ہے یہ نمازیوں کے لیے ہے، مسجد کی ضروریات کے لیے ہے، اس لیے اس سے اجتناب ہی کیا جائے۔ استنجا خانہ استعمال کرنے پر تو ہمارے ہاں عرف رائج ہے، مارکیٹوں میں عام طور پر استنجا خانے ہوتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں ان کے اندر، تو نمازیوں کو بھی پتہ ہے اور اس پر فقہ میں سے کسی نے منع کیا ہو میرے علم میں نہیں.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.